السلام علیکم، یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی آٹھویں فصل کی چوتھی ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ عبداللہ نے خبر دی، ہمیں یونس نے خبر دی، اور ہم سے احمد ابن صالح نے بیان کیا، ہم سے انبا نے بیان کیا، ہم سے یونس نے زہری کے حوالے سے بتایا کہ ہمیں علی علیہ السلام ابن حسین علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ ان سات اشخاص سے بخاری نے روایت نقل کی ہے، قبل اس کے کہ سند کا سلسلہ سید الساجدین تک پہنچے۔ کیا زین العابدین کے شایان شان یہ بات تھی کہ وہ اس قسم کی جھوٹی باتوں کو بیان کریں کہ سید الشہداء شراب پیتے تھے جب وہ اسلام لا چکے تھے اور ہجرت کر چکے تھے، یہ اس واقعے کا جب مسلمان تنگ دستی میں مبتلا تھے، جیسا کہ روایات سے واضح ہے کہ وہ اونٹنیاں علی علیہ السلام کی شادی کے ولیمے کے لیے تھیں جو کہ 2 ہجری میں انجام پذیر ہوئی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بدر کے مال غنیمت میں سے ان کا حصہ عطا کیا تھا، اور کیا سید الشہداء حمزہ کے لیے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ زناکار عورت سے گانا سنے اور اس کے کہنے سے بے دھڑک اونٹنیوں کو کاٹ ڈالے؟ کیا یہ بات سید الشہداء حمزہ کے شایان شان ہے کہ بلا ذبیحہ کا گوشت کھائیں اور اس کے پہلو کو شگافتہ کر کے کلیجہ نکال لیں؟ کیا یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیب دیتی ہے کہ وہ بےہودہ اور شراب پینے والوں کے مجمع میں پہنچیں اور حمزہ پر ناراض ہوں؟ کیا سید الشہداء کے لیے یہ مناسب تھا کہ وہ شراب سے اتنے مست ہو جائیں کہ آنکھوں کا رنگ سرخ ہو جائے اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح سب و شستم کریں گے کہ تم میرے والد کا غلام ہو؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سردار تھا کہ وہ پیچھے پاؤں میں لوٹ جائیں اور بغیر سرزنش کے چلے جائیں، جبکہ مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غضب خدا کے لیے ہوتا تھا؟ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ روایت حمزہ کے بجائے ابو بکر یا عمر یا عثمان یا معاویہ کے بارے میں نقل ہوئی ہوتی تو بخاری اسے قباحت کے پیش نظر نقل نہ کرتے، اور اگر نقل کرتے تو کاٹ چھانٹ کر نقل کرتے۔ اس کا کیا کیا جائے کہ بخاری ان افراد سے خوش نہیں ہیں جنہوں نے خلفاء کے مسلک کا انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ کربلا میں سب شہید کر دیے گئے، سوائے علی ابن الحسین کے کوئی نہ بچا، لیکن دشمنوں نے ان کی زبان سے جھوٹی بات گھڑ کے نقل کر دیا۔ بخاری فقہ اہل بیت علیہ السلام سے متعلق اور نہ ہی ان کے علوم سے مربوط، نہ ہی ان کے زہد و خصلت کے بارے میں کوئی حدیث نقل کر دے کہ جن سے اہل بیت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آئیے بخاری سے دوسری روایت سنیں جس میں وہ اہل بیت علیہ السلام پر طعن کرتے ہیں۔ جب بخاری سمیت روایات نے علی ابن ابی طالب میں کوئی خامی نہیں دیکھی اور نہ ان کی طول حیات میں کبھی جھوٹ کا شائبہ پایا ہے اور نہ کسی گناہ و خطا کا سراغ ملا ہے، اور اگر ایسی کوئی بات انہیں مل جاتی تو اس کے پروپیگنڈے میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے، اس لیے ان پر اتہام لگانے کے لیے یہ روایت گڑی کہ وہ نماز کو حقیر سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔ بخاری اپنی صحیح کی کتاب الکسوف کے باب تحریز النبی علی الصلاۃ اللیل و ترق النبی فاطمہ و علیہ علیہ السلام لیلۃ الصلاۃ، علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں جگایا اور فرمایا، تم نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں پرانگیختہ کرے تو ہم اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جب ہم نے یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے گئے اور مجھے کچھ نہیں کہا۔ پھر میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زانوں پر ہاتھ مار کر فرما رہے تھے کہ انسان بہت سی چیزوں میں جدال کرتا ہے۔ بخاری، خدا سے ڈرو، یہ علی وہ ہیں جن کے بارے میں مورخین ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے جنگ صفین میں لیلۃ الحریر میں نماز شب ادا کی اور اس وقت فوجوں کے دونوں دوستوں کے درمیان نیزے چمک رہے تھے اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ نے مصلی بچھایا اور کوئی پرواہ نہ کی اور نہ ہی نماز توڑی۔ علی ابن ابی طالب وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کے لیے قضاء و قدر کا مفہوم واضح کیا اور انسان کو اس کے افعال کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ لیکن بخاری تم اس روایت میں ان کو جبری جبر کا قائل قرار دے رہے ہو کہ جس کے ذریعے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواہ مخواہ بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اگر وہ چاہے گا تو ہم اٹھ جائیں گے، یعنی اگر خدا چاہے گا کہ ہم نماز پڑھیں تو ضرور پڑھیں گے۔ علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کی محبت ایمان اور جن کا بغض نفاق ہے، تم ان کو جھگڑالو قرار دے رہے ہو، یہ تو سفید جھوٹ ہے، اس سلسلے میں کوئی بھی تمہاری موافقت نہیں کرے گا، یہاں تک کہ امام کا قاتل ابن ملجم اور آپ کا سخت ترین دشمن جس نے ممبروں سے آپ پر لعنت کا سلسلہ جاری کیا، وہ معاویہ بھی اس بات کی تائید نہیں کرے گا کہ یہ تو بہت ہی گری گری ہوئی بات ہے، لیکن تم نے اس کے ذریعے بہت کچھ کمایا ہے، تم نے اپنے زمانے کے حکام کو جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن تھے راضی کیا اور انہوں نے اس پس دنیا میں تمہاری عظمت کو بڑھایا، لیکن امیر المومنین کے سلسلے میں جو تمہارا موقف ہے اس سے تم نے اپنے خدا کو ناراض کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام وہ ہیں جو سفید پیشانی والوں کے سردار اور قسیم جنت و ناز میں ہیں، یہی قیامت کے روز اعراف پر کھڑے ہوں گے اور ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے اور جہنم سے کہیں گے یہ تمہارا ہے اور یہ ہمارا۔ اے بخاری، مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کے دن تمہاری کتاب اسی شکل میں ہوگی کہ جس شکل میں اب ہے، کہ جس کی جلد خوبصورت انداز میں بندھی ہوئی ہے۔ ہاں، بخاری کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ اپنے سید و سردار عمر ابن خطاب کو پانی نہ ملنے کے سبب تاکہ صلاۃ دکھ دے اور عمر اپنے ہی مسلک پر اپنے خلافت تک برقرار رہے، چنانچہ قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ میں تو نماز نہیں پڑھوں گا۔ بس اس نے حدیث گڑنے والوں کو تلاش کیا اور انہوں نے اس کی فرمائش پر یہ حدیث گڑی کہ علی علیہ السلام پر نماز پڑھنا دشوار تھا، اگر ہم اس حدیث کی صحت کو قبول بھی کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں اور نہ ہی علی علیہ السلام کے لیے کوئی گناہ ہے، کیونکہ یہ نماز نافلہ ہے جس کے پڑھنے میں ثواب ہے اور نہ پڑھنے میں عذاب نہیں ہے، اس کو عمر کی واجب نماز چھوڑ دینے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے اگرچہ بخاری ہی نے نقل کیوں نہ کی ہو۔ بخاری اہل سنت کے نزدیک صحیح ہے اور اہل سنت مسلک خلفاء کے تائید کرنے والے ہیں اور اس مسلک پر مبنی امیہ اور بنی عباس کی سیاست کو بنیاد استوار ہے، محقق اس حقیقت کو جانتا ہے، آج تو یہ کسی پر مخفی نہیں ہے اور اہل سنت اس حکام کی سیاست کا ادبا کرتے ہوئے کہ جنہوں نے انہیں اہل بیت علیہ السلام اور ان کے شیعوں کی دشمنی پر ابھارا اور لاشعوری طور پر اہل بیت علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے دشمن بن گئے ہیں، کیونکہ وہ ان کے دشمنوں سے دوستی اور ان کے دوستوں کو دشمن رکھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے بخاری کی عظمت کو بڑھایا۔ ان کے پاس اہل بیت علیہ السلام کے آثار میں سے کچھ نہیں ملے گا اور نہ ہی 12 اماموں کے اقوال ملیں گے، یہاں تک کہ باب مدینہ العلم کو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی نسبت تھی جو ہارون کو موسیٰ سے تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مربی تھے، جیسی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ یہاں اہل سنت سے ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو بخاری نے تمام محدثین کے علاوہ ثابت کیا ہے تاکہ تمہارے نزدیک فضیلت پائیں۔ میرے خیال میں اس کا واحد جواب یہ ہے کہ بخاری وہ ہے کہ جس نے صحابہ ابوبکر، عمر، عثمان، معاویہ کی مخالفت میں منقول احادیث میں تدریس کی اور یہ وہ راستہ ہے جس کی معاویہ اور دیگر حکام نے دعوت دی تھی اور ان احادیث کو صحیح ثابت کیا ہے جن سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت مخدوش ہوتی ہے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عام انسان بنا کر پیش کرتی ہیں کہ جس سے خطا سرزد ہوتی ہے اور یہ چیز ہے جو طول تاریخ میں حکام کی پسندیدہ رہی ہے۔ خلفائے ثلاثہ کی فضیلت میں گڑی ہوئی جھوٹی حدیثوں کو نقل کیا اور علی علیہ السلام ابن ابی طالب پر انہیں فضیلت دی اور معاویہ کی دلی خواہش تھی، وہ چاہتا تھا کہ علی کا ذکر مٹ جائے، ایسی احادیث کی روایات کی جن سے اہل بیت کی عظمت و شرافت پر حرف آتا ہے۔ ایسی احادیث کو قلم بند کیا جو خلافت کے سلسلے میں مذہب، جبر و تجسیم اور قضاء و قدر کی تائید کرتی ہیں، اور اس کو اپنی حکومت پر قرار رکھنے کے لیے بنی امیہ و بنی عباس نے رواج دیا۔ ایسی جھوٹی احادیث کو لکھا جو خرافات اور قصے کہانیوں سے مشابہت رکھتی ہیں، تاکہ ان کو اس میں مبتلا رکھا جائے۔ یہ ایک جماعت کا پروپیگنڈا ہے جو بخاری کے ہم اثر حکام کی خواہش تھی۔ قارئین محترم، مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ روایت ہے۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب بدر الخلق کے باب ایام الجاہلیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 238 پر روایت کی ہے کہ ہم سے نعیم ابن حماد نے اور حشیم نے حسین سے، اس نے عمر ابن میمون سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا، میں نے زمانۂ جاہلیت میں ایک بندریا کو دیکھا کہ جس کے چاروں طرف بندر جمع تھی، اس بندریا نے زنا کر لیا تھا، پس بندروں نے اسے سنگسار کیا، تو میں نے بھی ان کے ساتھ اس پر پتھر برسائے۔ میں بخاری یہ کہتا ہوں، شاید خدا نے بندروں پر رحم کیا اور ان کے لیے اس سنگساری کے حکم کو منسوخ کر دیا جو ان پر جنت سے نکالنے کے بعد عائد کیا تھا، اور زمانہ اسلام میں ان کے لیے زنا کو مباح قرار دیا جبکہ زمانہ جاہلیت میں حرام تھا۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر کسی مسلمان نے اب تک یہ دعویٰ نہ کیا کہ میں بندروں کے سنسار کرتے ہوئے وہاں حاضر تھا یا ان کا شریک تھا۔ خاتمہ بحث۔ کیا محقق اور آزاد علماء ان خرافات پر، کہ جن کی مثال بخاری میں بکثرت موجود ہے، خاموش رہیں گے اور کچھ نہیں بولیں گے؟ ممکن ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ بخاری کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے جبکہ دوسری کتابوں میں بھی تو ضعیف حدیثیں موجود ہیں۔ یہ بات واضح ہے، لیکن ان میں سے بخاری کو منتخب کیا ہے کیونکہ اس کتاب نے وہ شہرت پائی ہے کہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ حد ہو گئی، علماء اہل سنت کے درمیان اسے قرآن کے برابر سمجھا جانے لگا، جس میں کسی بھی طرف سے باطل کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ اس قرآن میں مرقوم ہے وہ صحیح ہے، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ بخاری کی تقدریس کا چشمہ سلاطین و مملوک سے پھوٹتا ہے، خصوصاً عباسی عہد سے، کہ جس میں بیشتر کرسیوں پر فارس ایران والے قبضہ جما چکے تھے اور حکومت کے انتظامی امور میں دخیل تھے۔ ان میں سے بعض وزیر اور مشیر تھے اور بعض طبیب و علم حیات کے ماہر۔ ابو فراس کہتا ہے، بنی عباس تمہیں حکومت و خلافت مل گئی ہے، کیا تم یہ دعویٰ نہ کرو گے کہ وہ تمہارے قبضہ و اختیار میں ہیں؟ اس کے مالک تو عجم والے ہیں، یہ کون سے فخر کی بات ہے کہ خلافت و حکومت تمہارے گھر میں سے ہے جبکہ اس کے حاکم تمہارے غیر ہیں؟ فارس والے اپنی پوری طاقت کو کام میں لائے اور انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا، یہاں تک کہ قرآن کے بعد بخاری کو مرتبہ اول مل گیا اور ابو حنفیہ تینوں اماموں کے اوپر امام اعظم بن گئے۔ اور اگر فارس والوں کو حکومت بنی عباس کے زمانے میں قوم عرب کے بھڑک اٹھنے کا خوف نہ ہوتا تو وہ بخاری کو قرآن پر بھی ترجیح دیتے اور ابو حنفیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مقدم کرتے، اور کون جانتا۔ میں نے ان کے اس قسم کے بعض خیالات پڑھے ہیں، ان میں سے بعض تو صاف کہتے ہیں کہ حدیث قرآن پر حکم لگانے والی ہے۔ حدیث سے ان کی مراد بخاری ہی ہوتی تھی، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو حنفیہ کے اجتہاد و رائے میں تعارض و ٹکراؤ ہو جائے تو ابو حنفیہ کی رائے کو مقدم کرنا واجب ہے، اور ان کی علت پر بیان کرتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں متعدد احتمال ہوتے ہیں، اگر یہ صحیح ہو تو فبیہا، اور اگر اس کی صحت میں شک ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ امت اسلامیہ رفتہ رفتہ تکبر کا شکار ہوتی چلی گئیں، وہ ہمیشہ محکوم رہیں۔ اس کی راہوں کا انتخاب فارس و مغل، ترک و فرانس و انگلینڈ اور اٹلی کے بادشاہ و سلاطین کرتے رہے۔ بیان کرنے میں کیا حرج ہے، اکثر علماء حکام کے پس پشت رہنے کے عادی تھے، فتویٰ دیتے تھے کہ مال لیتے تھے، مال کی تما میں چاپلوسی کرتے تھے، وہ ہمیشہ اس زمانے کی سیاست کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تفرقہ ڈالو، محفوظ رہو، انہوں نے کسی ایک اس کو اجتہاد کی اجازت نہ دی، और ना इज्तिहाद के इस दरवाज़े को खोलने की इजाज़त दी जिसको हुकाम ने दूसरी सदी के आगाज़ में ही अहले सुन्नत के दरमियान फितना और जंग के खौफ से बंद कर दिया था। अहले सुन्नत की अक्सरियत थी, वही हुकूमत पर काजिब काबिज थे और शिया अकलियत में थे, यही इनकी नज़र में सबसे बड़ा ख़तरा था। इसके लिए भी कुछ सोचना था, लिहाजा उलमाए अहले सुन्नत इस सियासी खेल में मशगूल रहे और इन्हें शियों का काफिर साबित करने और इन पर तनकीद करने में लगे रहे और हर तरह से इनकी दलीलों की तरदीद करते रहे। यहाँ तक कि इस सिलसिले में हज़ारों किताबें लिखी गईं और हज़ारों नेकोकार अफराद का खून बहाया गया, जबकि इनका तसर्रुफ ये कसूर था कि वो इतरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते थे और इन हुकाम से बेजार थे जो ज़बरदस्ती उम्मत पर मुसल्लत हो गए थे। और आज जबकि हम आज़ादी के ज़माने में रोशनी के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसा कि इसे इल्म का अहद कहा जाता है, और दुनिया के ममालिक फिजाई जंग में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं और पूरी दुनिया पर काबिज हो जाना चाहते हैं, इस ज़माने में भी अगर कोई आलम तासुब व तकलीफ से आज़ाद हो जाता है और कोई ऐसी चीज़ लिखता है जिससे अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की बू आती है, तो इनका खून खौल जाता है और अपनी पूरी ताकत को इस पर लानत करने और इस काफिर साबित करने में सर्फ कर देते हैं। और ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि इसने इनके मिजाज के खिलाफ इकदाम किया है। अगर वो बुखारी की मद्दह और तकदीस में किताब लिखता तो अल्लामा बन जाता, इस पर सोने की बारिश होती और हर सिमत से इसकी मदह सराई होती। इसे ऐसे अफराद मिल जाते जिन्हें चापलूसी और बुरी बात से इनकी नमाज और रोज़ा भी नहीं रोक सकते हैं। आप इन तमाम मुक्तिजियात में गौर करते हैं कि जो अक्सर लोगों की गुमराही के लिए काफ़ी हैं। इन असबाब के बारे में सोचा जो बेशतर लोगों को जलालत की तरफ खींचते हैं। कुरान करीम इस मख्फी राज से आगाह करता है इस गुफ्तगु के ज़रिए जो खुदाए ज़ुलजलाल और इब्लीस लईन के दरमियान होती है। खुदा, मेरे हुक्म के बाद तुझे किस चीज़ से सजदे से बाज रखा? इब्लीस, मैं इन आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इन्हें मिट्टी से पैदा किया है। खुदा, जन्नत से निकल जाओ, यहाँ रहते हुए तुमको तकब्बुर करने का हक नहीं है, निकल जा, तो पस्त अफराद में से है। इब्लीस, मुझे कयामत तक की मोहलत दी जाए। खुदा, तुम इंतज़ार करने वालों में से हो। इब्लीस, जिस तरह तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी ज़रूर तेरे सीधे रास्ते में बैठूंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, फिर इन्हें चारों तरफ से घेर लूंगा, तो तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। खुदा, तू यहाँ से निकल जा, तू जलील व मर्दूद है, इनमें से जो भी तेरे साथ चलेगा तो मैं उन सब से जहन्नुम भर दूंगा। औलाद आदम, खबरदार, शैतान तुम्हें फरेब ना दे जैसा कि इसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा दिया था और इनसे इनका लिबास उतार कर गिर गया था और दोनों बरहना हो गए। वो और इसकी औलाद पर तुम देखते हो कि तुम, लेकिन तुम इनको नहीं देख सकते। हमने शयातीन को इन लोगों का दोस्त बना दिया है जो ईमान नहीं कबूल करते हैं, और ये लोग जब भी कोई बुरा काम अंजाम देते हैं तो कहते हैं हमने अपने आबाओ अजदाद को ऐसे ही पाया है और खुदा ही ने इसका हुक्म दिया है। आप कह दीजिए कि खुदा बुरी बातों का हुक्म नहीं देता है, क्या तुम खुदा की तरफ इन बातों की नस्बत देते हो जिन्हें तुम नहीं कर जानते हो? कह दीजिए मेरा रब अदल का हुक्म देता है और हर नमाज के वक्त तुम सब अपना रुख सीधा रख दो और खुदा को खालिस दीन के साथ पुकारो। इसने जिस तरह तुम्हारी इंतहा की, इसी तरह तुम इसकी तरफ पलटकर भी जाओगे। इसने एक ग्रोह को हिदायत दी है और एक पर गुमराही मुसल्लत हो गई है। उन्होंने शयातीन को अपना वली बना लिया है और खुदा से नज़रें मोड़ ली हैं और ये गुमान करते हैं कि वह खुद हिदायत याफ्ता हैं। इसीलिए तमाम मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि शैतान पर लानत करो, अपने ऊपर इसे काबू ना दो, इस इल्मी बहस की तरफ आओ जिसे कुरान और हदीस साबित करती है, इस कलमे की तरफ आओ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान मसावी है, इसी चीज़ से हुज्जत कायम करो जो हमारे और तुम्हारे नज़दीक सही है, اور جو اختلاف کا باعث ہے اسے ایک طرف پھینک دیں۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں ہے کہ میری امت خطا پر جمع نہیں ہوگی؟ پس حق پہ وہ ہے جس پر ہم شیعہ و سنی متفق ہیں، اور جس میں اختلاف کرتے ہیں وہ باطل ہے۔ اگر ہم ڈگر پر چلیں گے تو صلح و صفا اور اتفاق عام ہوگا، اور ضرور اتحاد کی چادر کے نیچے جمع ہو جائیں گے، اور ضرور خدا کی طرف سے مدد آئے گی، اور زمین و آسمان کی برکتیں عام ہو جائیں گی۔ وقت نکلا جا رہا ہے جو لوٹ کر آئے نہیں، اس دن کے آنے سے پہلے انتظار کا وقت ہے جس میں بیع و خلال نہیں ہوگا، اور ہم سب شیعہ سنی اپنے امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، اور ان کی بشارت کے سلسلے میں ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں۔ کیا ہمارے ایک راستے پر گامزن ہونے کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ شیعہ تمہارے بھائی ہیں، اہل بیت علیہ السلام انہی کا ذخیرہ نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام تمام مسلمانوں کے امام و رہبر ہیں۔ یقیناً ہم سنی اور شیعوں کا حدیث ثقلین پر اتفاق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اس سے متمسک رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے؟ وہ ہے کتاب خدا اور میری عطرت، اور مہدی علیہ السلام ان کی عطرت میں سے ہیں۔ کیا یہ دوسری دلیل نہیں ہے؟ اور اب جب کہ تاریکی و ظلم کا وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی پر ظلم نہیں ہوا، یہاں تک کہ لوگوں نے ممبروں سے ان پر لعنت کی، انہیں قتل کیا، ان کی مقدرات کو مسلمانوں کے مجمع عام میں بے پردہ کیا، اب وہ وقت آن پہنچا ہے جس میں اہل بیت علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مظالم کو دور کیا جائے، اور امت ان کے سایہ رحمت و عاطفت کی طرف رجوع کرے جو علم و عمل سے لبریز ہے، اور ان کے شجر کے گھنے سائے کی طرف بڑھنے کی جہاں فضل و شرف کی بہتات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملائکہ ان پر درود بھیجتے ہیں، اور مسلمانوں کو ہر نماز میں ان پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ان سے محبت و مودت کا حکم دیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہر زمانے کے شعرا نے اشعار کہے ہیں۔ ان سے متعلق فرزق کہتا ہے، اگر اہل تقویٰ کو دیکھا جائے تو یہ ان کے امام ہیں، اور یہ کہا جائے کہ روئے زمین پر سب سے بہتر کون ہے تو کہا جائے گا وہی ہیں، ان کی محبت دین اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، ان کی قربت پناہ گاہ اور محفوظ ٹھکانہ ہے، خدا کے ذکر کے بعد ان کا ذکر مقدم ہے، کلام کی ابتدا اور انتہا وہی ہے۔ اور مشہور شاعر ابو فراس اپنے مشہور قصیدہ شافیہ اور ان کی مدح کرتا ہے، اور عباسیوں سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ ہم نے ان کے یہ اشعار منتخب کیے ہیں۔ اے شراب فروشو، ان پر فخر نہ کرو جو جنگ کے روز خون بیچتے ہیں، افتخار علماء و عمل کرنے والوں کا حق ہے، اگر وہ غضبناک ہوتے ہیں تو غیر خدا کے لیے نہیں، اور اگر کوئی حکم لگاتے ہیں تو حکم خدا کو ضائع نہیں کرتے۔ صبح کے وقت ان کے گھروں سے تلاوت کی آوازیں آتی ہیں، جبکہ تمہارے گھروں سے نغموں اور دھوتاروں کی آواز آتی ہے۔ زمزم و صفا اور حجر و حرم، رکنا و خانہ کعبہ اور پردے ان کی منزل ہیں۔ قرآن میں جتنی قسمیں آئی ہیں لا ریب وہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہیں۔ زمخشری، بحقی اور قسطلانی نے ابو عبداللہ محمد ابن علی انصاری شاطی کے یہ اشعار نقل کیے ہیں۔ میں عدی اور تمیم کا ذکر برائی سے نہیں کرتا ہوں، لیکن میں بنی ہاشم کا محب ہوں، اور میں علی علیہ السلام اور ان کے شیعوں کی محبت کے سلسلے میں کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ خدا کے بارے میں لومت لائم کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انصار کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ علی علیہ السلام اور ان کی جماعت سے محبت کرتے ہیں، میں کیوں نہ ان سے محبت کروں جب عرب و عجم کے صاحبان عقل سے محبت کرتے ہیں۔ میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ ان کی محبت کو میں پوری مخلوق کے قلب میں جاگزی محسوس کرتا ہوں، یہاں تک کہ چوپائے بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ بعض نصارہ نے خصوصاً علی ابن ابی طالب کے فضائل و مناقبت میں اور عموماً اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں متعدد کتابیں تحریر کی ہیں، جیسا کہ امام شاطبی نے اس بات کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے کہ نصارہ کو کیا ہو گیا ہے، وہ ان علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایسی تعجب خیز بات ہے جو پہلی بنی رہے گی، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نصرانی اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کرے اور اسلام نہ لائے، مگر یہ کہ خدا ہمیں قدرت و طاقت عطا کرے گا، اس وقت اسلام لائیں گے اور پھر شوق سے یا خوف کے سبب سے اس چشم پوشی نہ کر سکیں گے۔ صاحب کشف الغمہ نے صفحہ نمبر 20 پر امیر المومنین علیہ السلام کو مدح میں کسی نصرانی کا قول نقل کیا ہے۔ علی علیہ السلام امیر المومنین صاحب عظیمت اور بہادر ہیں، ان کے سوا کسی کو خلافت کی تمع نہیں کرنا چاہیے، وہ حسب و نسب میں اعلیٰ ہیں، وہ سابق الاسلام ہیں اور ان کے فضائل پر اجماع ہے۔ اگر میں اپنا مذہب چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کروں تو میں شیعہ مسلمان ہو جاؤں گا۔ پس مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام سے بدرجہ اولا محبت کرنا چاہیے، کیونکہ رسالت کا پورا اجر ان کی محبت پر موقف ہے۔ عنقریب میری ندا سننے والوں کانوں کشادہ قلوب اور باصیرت آنکھوں تک پہنچے گی، جس کے ذریعے میں دنیا و آخرت میں خوش بخت ہو جاؤں گا۔ خدا سے میری دعا ہے کہ میرے عمل کو اپنے لیے خالص قرار دے اور اسے قبول کر لے، میری خطاؤں کو بخش دے اور مجھے دنیا و آخرت میں محمد و آل محمد کا خدمت گزار بنا دے، کیونکہ ان کی خدمت میں عظیم کامیابی ہے، بے شک میرے رب کا راستہ سیدھا ہے۔ وآخرانہ دعوانا انا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ محمد